बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फ़जर की और 10 रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تاہر شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ فجر کی آیات 1 سے 14 تک کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے کریم منصوری۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور نعت کے بعد ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان آپ سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام صبح رمضان کے بعد تاریخی حالات و واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کی نشریات کا اختتام، اس وقت کی نشریات کا اختتام آج کی دعا پر ہوگا۔ تو سامعین اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو صرف کاغذ پر پابندیوں کی منسوخی منظور نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، واحد راستہ جامع اور وسیع مذاکرات ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت داخلہ نے آکسیجن گاڑیوں کی مکمل حفاظت کو یقینی بنانے کے احکامات دیے ہیں۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو صرف کاغذ پر پابندیوں کی منسوخی منظور نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کلب ہاؤس پروگرام میں عالم عرب اور مغربی ممالک کے صحافیوں اور نامہ نگاروں سے آن لائن گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور گروپ 4+1 نے ویانا میں ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے مقابلے میں عمل درآمد کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ خطیب زادہ نے کہا کہ ابھی پابندیوں کے خاتمے، اس کے لیے اقدامات کرنے اور ان پابندیوں کے خاتمے سے متعلق اطمینان کے حصول جیسے اہم موضوعات کے سلسلے میں اختلاف رائے موجود ہے، لیکن ویانا میں مذاکرات میں پیش رفت کے لیے سبھی بھرپور عزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کے سلسلے میں کہا کہ ہم علاقے میں کشیدگی کم کرنے اور تعاون بڑھانے کے لیے ہر طرح کی پہل کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مختلف ذرائع سے ہمیشہ رابطے قائم رہے ہیں، اور یہ رابطہ کبھی پوری طرح منقطع نہیں ہوا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ خطیب زادہ نے ایران اور چین کے درمیان جامع تعاون کی دستاویزات پر دستخط کے سلسلے میں کہا کہ سمجھوتے سے ایران کے لیے زیادہ متوازن خارجہ تعلقات استوار کرنے میں شایان شان مدد ملے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں کہا کہ ایران کی پالیسی یہ ہے کہ تمام قیدیوں کے عوض سبھی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے افغانستان میں قیام امن کے بارے میں کہا کہ ایران افغان حکومت اور طالبان سمیت تمام افغان گروہوں کے درمیان مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور افغانستان کی موجودہ صورتحال امریکہ کے غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، واحد راستہ جامع اور وسیع مذاکرات ہیں۔ ترکی میں افغان امن عمل کانفرنس میں شرکت کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ترک ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ بین الافغان مذاکرات کی صورت میں افغانوں کے پاس ایک نادر موقع ہے، انہیں چاہیے کہ وہ سب مل کر مذاکرات کو نتیجہ خیز بنائیں۔ وزیر خارجہ پاکستان نے کہا کہ افغانستان میں بے امنی کی سب سے بھاری قیمت افغانوں کے بعد پاکستان نے چکائی ہے۔ سہ فرقی کانفرنس میں پاکستان، ترکی اور افغانستان کے وزراء خارجہ نے شرکت کی۔ افغان امن عمل میں پیش رفت اور افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ حکومت پاکستان نے ملک میں کورونا کی بگڑتی صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوج سے مدد طلب کر لی ہے۔ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور وبا تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں کورونا وائرس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے احتیاط نہیں کی تو ہمیں بھی ویسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ لہر کے دوران شاید ہی کوئی ایس او پیز پر عمل کر رہا ہے، لہذا اب ہم سختی کریں گے، اور میں نے فوج کو ہدایت کی ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی غرض سے سول انتظامیہ کی مدد کے لیے سڑکوں پر آئے۔ ادھر پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتایا کہ ملک کے نظام صحت پر دباؤ میں شدید اضافہ ہوا ہے اور آئی سی یو میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 4500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ انہوں نے کہا کورونا مثبت آنے کی شرح مسلسل 10% یا اس سے زیادہ ہے اور بعض شہروں میں یہ تناسب 20% سے زیادہ ہو گیا ہے۔ این سی او سی نے کورونا پابندیاں مزید سخت کرتے ہوئے افطاری کے بعد بازار کھولنے، دفاتر میں مکمل عملہ بلانے کی پابندیوں میں 17 مئی تک توسیع کر دی، جبکہ ریسٹورینٹ کی انڈور اور آؤٹ ڈائننگ بھی انڈور اور آؤٹ ڈائننگ بھی پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی این سی سی کا اجلاس ہوا، جس کے بعد این سی او سی نے این سی سی کے فیصلوں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملک بھر میں کورونا ایس او پیز کو مزید سخت کرتے ہوئے دفاتر میں مکمل عملہ بلانے، ریسٹورینٹ کی انڈور اور آؤٹ ڈائننگ، افطاری کے بعد بازار کھولنے پر 17 مئی تک پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق میڈیکل اسٹورز، پیٹرول پمپس، ویکسینیشن سینٹرز پابندیوں سے مستثنا ہوں گے۔ 5% سے زائد کورونا مثبت کیسز کے اضلاع میں اسکول مکمل طور پر بند ہوں گے۔ 9ویں اور 10ویں کی کلاسز بھی مکمل بند رہیں گے۔ شام 6 بجے سے سحری تک ہر قسم کے سرگرمیوں پر مکمل پابندی ہوگی۔ کورونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کیا جائے گا۔ ملک بھر میں انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر مکمل پابندی ہوگی، تاہم ٹیک وے کی اجازت ہوگی۔ ملک بھر میں تمام انڈور جیمز بند رہیں گے۔ سرکاری اور نجی دفاتر کے اوقات کار صبح 9 سے دن 2 بجے تک ہوں گے۔ دفاتر میں 50% عملہ بلانے کی پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت داخلہ نے آکسیجن گاڑیوں کی مکمل حفاظت کو یقینی بنانے کے احکامات دیے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت داخلہ نے جمعے کے روز تمام ریاستوں اور مرکزی علاقوں کو ہدایت کی کہ وہ آکسیجن لے جانے والی گاڑیوں کی مکمل حفاظت کو یقینی بنائے اور اس گیس کی نقل و حمل کے لیے خصوصی راہداریوں کا بندوبست کرے۔ وزارت داخلہ نے یہ حکم جمعے کو تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ایک خط میں دیا ہے۔ اس کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس ہوا، جس میں عہدیداروں کو طبی مقاصد کے لیے آکسیجن کی فراہمی بڑھانے کے لیے متعدد اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی۔ دہشت گرد امریکی فوج سینٹ کام کا ایک بڑا قافلہ ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ عراق سے شام میں داخل ہو گیا ہے۔ المیادین ٹی وی کے مطابق دہشت گرد امریکی فوجوں کے اس قافلے کی نقل و حرکت کے ساتھ ہی امریکی ہیلی کاپٹروں کو فضاؤں میں گشت لگاتے دیکھا گیا۔ ایک ہفتے کے دوران دہشت گرد امریکی فوجوں کا دوسرا قافلہ جو عراق سے شام میں داخل ہوا ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے دہشت گرد امریکی فوج کے اس قافلے کو، جس میں اسلحے سے لدے 24 ٹرک بھی شامل ہیں، قامشلی کی جانب جاتے دیکھا ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی 5 امریکی بختربند گاڑیاں جنگی جہازوں کی نگرانی میں اس علاقے میں داخل ہوئی تھیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب گزشتہ دنوں شامی فوج سے وابستہ نیشنل ڈیفنس فورس نے صوبہ الحسکہ کے 2 علاقوں کا امریکی حمایت یافتہ کرد ڈیموکریٹک فورس کے قبضے سے آزاد کرایا ہے۔ امریکی فوج اور اس سے وابستہ دہشت گرد گروہ ایک عرصے سے غیر قانونی طور پر شمالی اور مشرقی شام کے علاقوں پر قابض ہیں، اور اس ملک کا تیل اور گندم لوٹنے کے ساتھ ہی اس علاقے میں تعینات شامی سیکورٹی اہلکاروں اور عوام کے خلاف پرتشدد کاروائیاں بھی کرتے ہیں۔ شامی حکام نے بارہا کہا کہ شام میں امریکی موجودگی غیر قانونی ہے اور غاصبانہ قبضے کے مترادف ہے۔ دہشت گرد امریکی فوج سینٹ کام کے سرغنہ جنرل میکنزی نے بڑے ڈھٹائی کے ساتھ کہا کہ ہمارا عراق سے نکلنے کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں ہے۔ سینٹ کام کے مسئلہ افواج کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے دہشت گرد امریکی فوج سینٹ کام کے سرغنہ کہنا تھا کہ واشنگٹن بغداد اسٹریٹجک ڈائلاگ کے تحت ہم عراق میں موجود رہیں گے۔ جنرل میکنزی نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ امریکی فوج کو عراق سے فوری طور پر نکل جانا چاہیے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی فوجی چھاونی کو کم سے کم 3 راکٹوں سے حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب واقع دہشت گرد امریکی فوج کے وکٹوریا چھاونی پر کم سے کم 3 راکٹ داغے گئے، جس کے بعد سائرن بجنے لگے اور امریکی طیاروں نے بغداد ایئرپورٹ کے اطراف میں پرواز کرنا شروع کر دیا۔ یمنی فوج اور عوامی رضا کار فورس کے جوان شمال مغربی مغرب کے راستے پیش قدمی کرتے ہوئے شہر کے ابتدائی علاقے الحی الروضہ تک پہنچ گئے ہیں۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ یمنی فوج اور عوامی رضا کار فورس کے جوانوں نے شمال مغربی سیکٹر پر مستعفی صدر منصور ہادی اور سعودی جنگی اتحاد کی دفاعی لائن توڑ دی اور کوہ تبا البس پر پوزیشن سنبھال لی ہے۔ اس مقام سے شہر کی عمارتیں صاف دکھائی دے رہی ہیں۔ خاص طور سے سعودی اتحاد کے فوجی ٹھکانے یمنی فوج اور عوامی رضا کار فورس کے جوانوں کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ ایک اور اطلاع کے مطابق یمنی فوج کے جوانوں نے طلعت الحمرہ کو بھی سعودی اتحاد اور اس کے حامیوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ مقامی ذرائع کہنا ہے کہ سعودی عرب کے حمایت یافتہ مستعفی صدر منصور ہادی کے حامی مسلح جتھوں کا شیراز بکھر گیا ہے اور مغرب شہر انقریب آزاد ہونے والا ہے۔ غزہ کے قریب واقع صہیونی بستیوں پر راکٹ فائر کیے جانے کے بعد خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق کم سے کم 3 راکٹ غزہ کے نواح میں واقع صہیونی علاقے اشکول پر لگے ہیں۔ صہیونی حکام نے راکٹوں کو فضا میں ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا، تاہم کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم 2 راکٹ کیسوفیم نامی صہیونی بستی کے قریب گرے ہیں اور اسرائیل کا دفاعی نظام انہیں روکنے میں ناکام رہا ہے۔ اس سے قبل حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگیڈ نے مقبوضہ بیت المقدس میں آباد فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے پرتشدد اقدامات کی بابت سخت خبردار کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے فلسطینی انتخابات اور غاصب صہیونی حکومت کی سازش۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ جناب چلتے ہیں اس وقت کراچی، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب صابر ابو مریم صاحب۔ صابر صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جناب۔
صابر صاحب، ان دنوں پچھلے کئی مہینوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے خاص طور پر بیت المقدس کو نشانہ ٹارگٹ بنا رکھا ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ بیت المقدس پر اس کی نظریں پچھلے جب سے غاصبانہ قبضہ اس کا مرض وجود میں آیا ہے فلسطین میں اس وقت سے ہی ہے، لیکن پچھلے جب سے ٹرمپ نے امریکی سفارت خانہ وہاں منتقل کرنے کی بات کی، سینچری ڈیل کی بات کی، تو بیت المقدس پر اس کی نگاہیں اور زیادہ جم گئی ہیں، جبکہ دوسری جانب فلسطینیوں کا کہنا ہے، صرف استقامتی گروہوں کا نہیں بلکہ بالعموم فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ بیت المقدس ہماری ریڈ لائن ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلی جو ایک تحریک اٹھے گی فلسطینیوں کی جانب سے وہ بیت المقدس شہر اور مسجد الاقصی اور خود قدس شریف کے عنوان سے اٹھے گی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ جناب۔ دیکھیں، یہ تو بالکل ہی واضح اور روشن ہو چکی ہیں یہ باتیں۔ غزہ کی جو پٹی ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ مزاحمت کی تحریک کس قدر مضبوط ہو چکی ہے وہاں پر۔ اب وہاں صورتحال یہ ہے، میں بارہا آپ کی گزشتہ پروگراموں میں بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ اب اسرائیل وہاں پر چند گھنٹے بھی مزاحمت کاروں کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا، گھٹنے ٹیک دیتا ہے، وہاں سے فرار کر جاتا ہے۔ اب دوسرا جو علاقہ ہے، یہ جو وہ مغربی کنارہ ہے یا جہاں پر یروشلم ہے، جو القدس شہر ہے، جہاں پہ مسجد اقصی ہے، یہ جو علاقہ ہے یہ پہلے تھوڑا سا مزاحمت سے کٹا ہوا تھا، یہاں پر بلاکٹ تھی، یہاں پر انہوں نے اس کو کاٹ دیا تھا فلسطین کو 2 حصوں میں۔ وہاں ان کی آمد و رفت تھی، کنٹرول تھی بہت زیادہ، وہاں پر صہیونیوں نے اپنی چیک پوسٹیں لگا رکھی تھی۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس علاقے کے فلسطینی عوام غزہ کے عوام کی طرح بالکل ایک جان ہو کر وہ کھڑے ہو چکے ہیں، اور یہ مسلسل کئی سالوں سے یہ بات مشاہدے میں آ رہی ہے۔ اور خود ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایران کے سپریم کمانڈر ہیں حضرت آیت اللہ خامنائی صاحب، انہوں نے بھی اس بات کا اشارہ چند برس قبل کیا تھا کہ اب جو انتفاضہ کی تحریکیں ہیں وہ مغربی کنارے سے اٹھیں گی، اور مغربی کنارہ جو ہے وہ مسلح جد و جہد کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا پیش خیمہ ہے، یہ اس کی طرف ہی آگے بڑھ رہا ہے جو ویسٹ بینک ہے۔
اچھا صابر صاحب، ان دنوں ایک جو ایک بڑا سیاسی اعتبار سے مسئلہ ہے فلسطین میں، وہ انتخابات کا، ظاہر ہے کہ فلسطینی عوام بھی ایک بار پھر جمہوریت کا جشن منانے کی تیاری کر رہے ہیں، مئی میں الیکشن شروع ہو جائیں گے مختلف سطحوں کے جو کہ جولائی تک اور اگست تک جاری رہیں گے، لیکن اسرائیل کی طرف سے فلسطینی انتظامیہ اور محمود عباس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن نہ ہو، کیوں ڈر رہا ہے اسرائیل، کیوں خائف ہے غاصب صہیونی حکومت؟
سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو غاصب جعلی ریاست ہے خود اپنے انتخابات نہیں کروا سکی، ایک سال کے اندر تین تین انتخابات اس کو کروانے پڑے، ذلت اور رسوائی کی حد درجہ جو ہے جس کو کہیں گے وہ نچائی پہ جا چکے ہیں یہ. اب جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ اگر فلسطین کے اندر جو ہے وہ عوام، میں نے آپ سے کہا کہ عوام ایک ہو چکے ہیں، وہ مغربی کنارے کے ہوں یا غزہ کے ہوں، وہ سب فلسطینی ہیں، وہ ایک طریقے سے سوچ رہے ہیں، وہ مزاحمت کے طریقے سے سوچ رہے ہیں، وہ جمہوری انداز میں سوچ رہے ہیں، وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے سوچ رہے ہیں، تو وہ اس وقت باقاعدہ طور پر وہ فل فلیش، میں سمجھتا ہوں کہ مغربی کنارہ ہو یا وہ غزہ کی پٹی ہو، وہ اس وقت انتخابات میں اتریں گے عوام، اور اپنے جو ان کے جو عوامی ان کے نمائندے ہیں، جو افراد ہیں جو جن کو وہ پسند کرتے ہیں، وہ ان کو چن لیں گے، اور ان کا یہ چناؤ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی شکست.
صابر صاحب، حماس ایک بار پھر یقینی طور پر جیسے کہ اس کی پوزیشن دیکھی جا رہی ہے، واضح اکثریت نہ صحیح جیسا بھی، لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت بن کر، اگرچہ اس کا تشخص اس وقت لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف استقامتی گروہ ہے، لیکن اس نے 2006 کے الیکشن میں جیت کے ثابت کر دیا کہ وہ صرف استقامتی گروہ نہیں بلکہ ایک سیاسی جماعت کی بھی بھرپور توانائی رکھتی. ایسے میں جب وہ کامیاب ہوگی تو کیا اس بار پھر محمود عباس کی انتظامیہ کوئی روڑے اٹکائے گی یا فلسطینی عوام کی امنگوں کی ان کی خواہشات کا احترام کرے گی؟
دیکھیں، یہ تو بڑی بدقسمتی ہے پورے ہمارے عالم اسلام کی، ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں ہی کچھ خائن اور غدار افراد پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے ذاتی اور یعنی اپنی کچھ پرسنل جس کو کہتے ہیں انٹرسٹ کی خاطر وہ قومی انٹرسٹ کو جو ہے وہ اجتماعی مفادات کو وہ بالائے طاق رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ مثالیں آپ کو فلسطین میں بھی ملتی ہیں، فلسطین کے باہر دنیا کے ہر ملک میں آپ کو ملیں گی. تو محمود عباس صاحب کی بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ غالباً وہ انڈر پریشر رہتے ہیں صہیونی حکومت کے، یا کوئی ان کی مجبوریاں ہیں یا شاید کوئی اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے اقدامات نہیں کر پاتے جس طرح سے حماس یا جہاد اسلامی یا دیگر فلسطینی دھڑے جو ہے وہ کام انجام دیتے ہیں. تو لہٰذا ہم اس کو ایک اس بدقسمتی کے عنصر سے ہی دیکھتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے عناصر جو ہے وہ بھی راہ راست پر آئیں اور وہ ہدایت پا جائیں، اور جو اتحاد اور یونٹی کا جو ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہاں پر 99% اس وقت جو مظاہرہ ہو رہا ہے وہ خدا کرے کہ وہ 100% پر آ جائے 99%. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، جو فلسطینیوں کی جو تحریک ہے، جو استقامت ہے، جو انتفاضہ ہے، جو ایک عوامی وہاں جد و جہد شروع ہو چکی ہے، یہ صہیونی حکومت کے لیے درد سر ہے. نہ صرف یہی درد سر ہے بلکہ اب تو صہیونی حکومت کے لیے آپ دیکھیں کہ وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ صہیونیوں کا انخلا شروع ہو چکا ہے، صہیونیوں نے اپنی بستیاں چھوڑ کے وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ اس بات پر مجبور ہیں.
ٹرمپ کی سینچری ڈیل کا کیا بنے گا بیت المقدس کے تعلق سے؟
دیکھیے، ٹرمپ کی سینچری ڈیل تو ناکام ہو چکی ہے، وہ فیل ہو چکی ہے، ٹرمپ کے ساتھ ہی وہ اس کی وہ قبر میں جو ہے وہ دفن ہو جائے گی، پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں. اور اگر اس سینچری ڈیل میں کوئی ہوتی تو کوئی نہ کوئی ریزلٹ آج تک آ چکا ہوتا. وہ سینچری ڈیل آنے سے پہلے اور آنے کے بعد ہی وہ ناکام ہو کر بدترین طریقے سے وہ ضائع ہو چکی ہے، اب اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی ہے. اب تو مستقبل فلسطینیوں کا ہے، مستقبل جو ہے وہ اسلامی مزاحمت کاروں کا ہے. آپ دیکھیں کہ جو صہیونی انخلا کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب صہیونیوں کا انخلا شروع ہو گیا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ وہ بات ہے جو سید حسن نصر اللہ اپنی تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو نابود کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم اس لیول پر لے آئیں گے اسرائیل کو کہ لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور اب وہ نکلنا،
آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب استقامتی تحریک انتفاضہ غزہ سے نکل کر غرب اردن اور غرب اردن سے نکل کر بیت المقدس مشرقی اور پورے بیت المقدس میں پہنچ چکی ہے یا پہنچنا چاہتی ہے؟
بالکل بالکل، یہ پورے فلسطین میں پہنچ، اور اس بات میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے میں سمجھتا ہوں.
جی، ظاہر ہے کہ غرب اردن میں حماس کی ایک بڑی تعداد امیدواروں کی تھی جنہیں گرفتار کیا گیا. ظاہر ہے کہ جو گرفتاری عمل میں آئی ہے وہ اس سیکورٹی سمجھوتے کے نتیجے میں ہوئی ہوگی جو فلسطینی انتظامیہ اور غاصب اسرائیل حکومت کے درمیان ہے. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلسطینی عوام کا رخ کیا ہوگا؟ خود محمود عباس کی انتظامیہ اور اسرائیل کے خلاف تو ظاہر ہے کہ ان کی نفرت اور بیزاری تو ہے ہی.
دیکھیں، یہ تو اب فلسطینی عوام بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ کون اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، فلسطینی عوام کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے اور صہیونی لابی کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے. اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈوں سے وہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات پر اثر انداز ہوں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کو سبوتاز کریں گے اور اپنے من پسند یا تو ہونے نہیں دیں گے انتخابات پہلے مرحلے میں، یا اگر وہ بھی جاتے ہیں تو شاید وہ اپنے من پسند لوگوں کو لا کر ویسٹ بینک کو بچانا چاہتے ہیں اور وہ غزہ کے اندر بھی نماز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ گرفتاریاں، یہ ساری چیزیں، اس طرح کے معاہدے، یہ اس وقت سارے پیسپوٹ ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس وقت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسرائیل کی جو اسٹریٹجی اور جو اس کی جو ڈیفینسو جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ نیچے چلی گئی ہے، وہ یعنی مائنس میں اس وقت اس کی وہ انڈر دا لائن جا رہی ہے، وہ انڈر باٹم ہے اس وقت۔ تو یہ جو زیادہ بات یاد ہوئے میں اس کے سینیریو میں بات کر رہا ہوں، تو لہٰذا اس طرح کے اونچے ہتھکنڈوں سے فلسطینیوں کو نہیں دبایا جا سکتا۔ اگر یہ ہتھکنڈے دبا سکتے ہوتے تو 70 سال میں اس سے زیادہ ہتھکنڈے کیے گئے، فلسطینی قوم دب جاتی۔ فلسطینی قوم نے خود کھڑے ہو کر، خود اسٹینڈ لے کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ زندہ ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کھڑے ہونے کی وجہ سے آج پوری دنیا ان کی جو ہے وہ حمایت کر رہی ہے، پوری دنیا ان کی جو ہے صابر صاحب
ماہ مبارک رمضان ہو، موضوع ہو فلسطین کا، تو ایسے میں ظاہر ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم یادگار یوم القدس کا ذکر نہ ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس سال ظاہر ہے کہ جو کرونا کی صورتحال اس کے پیش نظر اس طرح کی ریلیاں جلسے جلوس تو نہیں ہو پائیں گے، لیکن آپ جیسے لوگ جو مختلف ملکوں میں فلسطینی کاز کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں اور طرح طرح کی جو ہے سرگرمیوں اور جد و جہد میں مصروف ہیں، تو پاکستان میں یا دیگر جہاں آپ کے جاننے والے ملکوں میں، وہاں اس بار یوم القدس کے کیسے پروگرام ہوں گے اور کس شکل میں منایا جائے گا؟
دیکھیں ابھی تک جب سے رمضان المبارک شروع ہوا ہے، تو پاکستان کی ہم بات کریں تو ہم نے فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان نے باقاعدہ ایک مہم لانچ کر دی ہے، کمپین شروع کی ہے اور مختلف شہروں میں پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، اور پرسوں انشاءاللہ ایک بہت بڑا ویبینار ہے، آن لائن کانفرنس ہے، اگر کرونا ہے بے شک لیکن اس کے آلٹرنیٹو ذرائع بھی موجود ہیں۔ آن لائن کانفرنس میں تقریباً 8 پاکستان کے بڑے سینیٹر، ٹاپ سینیٹر جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے، ریلیجیس پرسنالٹیز شریک ہوں گی، اور سبھی القدس کے نقطے کے اوپر اس میں انشاءاللہ بات کریں گے اور رائے عام اخبار کریں گے، اور اس کا ٹاپک جو ہے وہ پوری مہم کا پاکستان میں جو اس وقت ہے وہ یہ رکھا گیا ہے کہ نارملائزیشن از دا پیٹریل وتھ مسلم امہ، کے عادی سازی جو ہے وہ مسلم امہ کے ساتھ ایک خیانت ہے، غداری ہے۔ لہذا کرونا کے مسائل ہیں اپنی جگہ، اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کانسپریسی کے باوجود بھی جو بن پڑے گا، جو بن پڑ رہا ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھیں فلائی دا فلیگ کیمپین چل رہی ہے، ادھر پاکستان میں یہ کیمپین چل رہی ہے، تو انشاءاللہ جو فلسطین کے جو متوالے ہیں، جو حریت پسند ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح میدان میں کھڑے رہیں گے اور فلسطین کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ آخری بات میں یہی کرتا ہوں کہ اگر ایک بھی فلسطینی، دنیا کے حالات کیسے بھی بدل جائیں، اگر ایک بھی فلسطینی بھی باقی ہے اور وہ فلسطین کا پرچم لے کر کھڑا ہوگا تو سمجھ لیں کہ وہ صہیونیوں کی شکر۔
بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارے ملک کی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ فلسطین زندہ ہے اور زندہ رہے گا، کرونا جیسی وبا بھی فلسطینی کاز کو اٹھانے میں کوئی مشکل کھڑی نہیں کر سکے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ رسول پی لی ہے میں ہوں بے رسول پی لی ہے اب کروں گا سرور کی باتیں اب کروں گا سرور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں ہے فقط ان کے سامنے
اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح رمضان.
سامعین ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
آیات کی رمجھم میں قرآن کی تلاوت ہے, کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے, کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان.
یا سامعین پروگرام صبح رمضان میں سب سے پہلے سماعت فرمائیے ماہ رمضان المبارک کے 11ویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اے میرے معبود اس مہینے میں نیکی اور احسان کو میرے لیے پسندیدہ قرار دے، اور برائیوں اور نافرمانیوں کو میرے لیے ناپسندیدہ قرار دے، اور اپنی ناراضگی اور بھڑکتی آگ کو مجھ پر حرام فرما اپنی فریاد رسی کے واسطے، اے فریادیوں کے فریاد رس۔
ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا۔
جی ہاں سامعین، آج کے پروگرام صبح رمضان میں ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور عالم دین مولانا سید مظہر عباس نقوی صاحب کو۔ مولانا مظہر عباس نقوی صاحب، آج کے دن کی دعا کی مختصر تشریح اور تفسیر فرمائیں گے، تو لیجئے ان کی گفتگو سے مستفیض ہوتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر المعین۔ رمضان المبارک کے گیارہویں دن کی دعا، اس کا ترجمہ اور بہت ہی مختصر توضیح اور تشریح۔ آج کی ہماری اس دعا کا پہلا جملہ، اللہم حبب الی فیہ الاحسان، خدایا آج کے اس دن احسان اور نیکی کو میرے لیے محبوب کر دے۔ احسان کا مفہوم بہت وسیع ہے، تمام نیکیوں کو شامل کرتا ہے یہ لفظ احسان۔ احسان چاہے مال میں ہو، چاہے دولت کے ساتھ انجام پائے، یا کسی کو علم سکھایا جائے، یا کوئی اور نیک عمل انجام دیا جائے، سب کو شامل کیا جائے تو احسان کہلاتا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، سورہ اسراء، اگر تم نے نیکی کی تو اپنے لیے نیکی کی، یعنی اگر تم نیکی کرو گے تو خدا درحقیقت تمہارے اپنے لیے وہ نیکی ہوگی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، احسان کرتے وقت دیکھیں چند چیزوں کی رعایت ہونی چاہیے، چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ احسان رضائے الہی کے لیے ہو، نہ کہ شکریہ کی خاطر۔ لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، یہ سورہ دہر میں ہے، یعنی احسان رضائے الہی کے لیے ہو، شکریہ کی خاطر نہ ہو کہ دوسرا شکریہ ادا کرے گا، جیسے ہم پہلے دعا میں بھی کہہ چکے ہیں گے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ احسان بغیر منت اور ریا کے ہو، یعنی وہ ظاہر نہ کیا جائے، یعنی ریا نہ ہو اس کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ یا ایھا الذین آمنوا، روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی کسی مومن کے ساتھ احسان کرے اور اس کے بعد کوئی ایسی بات کرے کہ اس مومن کو دکھ یا رنج پہنچا دے، یا اس پر منت کرے، تو گویا اس شخص نے اپنے احسان کو ضائع کیا یا اپنے صدقے کو باطل کیا۔ ایک چیز یہ کہ پاک اور محبوب ترین مال میں سے احسان اور انفاق کریں، نہ یہ کہ حرام مال سے جو ہے وہ احسان کرنا شروع کر دیں۔ احسان کے دنیا اور آخرت میں بہت سارے نتائج ہیں، بہترین نتائج ہیں۔ احسان کرنے کے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں، اس کے بہترین نتائج ہیں۔ ایک یہ کہ احسان دوستی اور محبت کا سبب ہوتا ہے، یعنی احسان اگر کریں گے تو دنیا میں فائدہ ملے گا، دوستی اور محبت ہمیں ملیں گی۔ ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں گے، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو اس کی طرف سے ہمیں محبت ملے گی، اس کی طرف سے ہمیں دوستی ملے گی۔ اور ایک یہ کہ احسان دنیا و آخرت میں کامیابی کا باعث ہوتا ہے، یعنی احسان اور نیکی کرنے والوں کے لیے دونوں جہانوں میں اجر اور پاداش موجود ہے گا۔ ایک یہ کہ احسان کرنے والا محبوب خدا ہو جاتا ہے، جو اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کے اوپر احسان کرتا ہے، وہ محبوب خدا ہو جاتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ایک یہ کہ احسان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، کمال ہے جناب، احسان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ، اولیاء الہی کے علاوہ، معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ، ہر انسان خطا کار ہے، چھوٹے بڑے گناہ انسان کرتا رہتا ہے، انسان چھوٹے بڑے گناہوں کا مرتکب رہتا ہے۔ جو چیز ان گناہوں کو ختم کر سکتی ہے وہ احسان اور وہ نیکی ہے۔ اسی لیے سورہ ہود کے اندر موجود ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی، یعنی کھا جاتی ہیں۔ اور ایک یہ کہ احسان دنیا و آخرت میں اطمینان کا باعث بنتا ہے، یعنی دنیا میں آپ کسی کے ساتھ احسان کریں, آپ کو دل کو سکون ملے گا, اطمینان ملے گا, آپ جو ہے وہ آخرت میں آپ بھی آپ کو سکون ملے گا. دنیا و آخرت میں اطمینان کا سبب بنتا ہے, باعث بنتا ہے یہ احسان. احسان کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان کی روح دونوں جہانوں میں آرام میں رہے, نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا. اور ایک یہ فائدہ ہے اس کا کہ احسان کا, کہ احسان سے رفعت اور بزرگی ملتی ہے, یعنی بزرگی عطا ہوتی ہے. خود امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, مع الاحسان تکون الرفعۃ, نیکی کے ذریعے انسان رفعت اور بزرگی پاتا ہے, یعنی بڑپن ہوتا ہے اس کا معاشرے کے اندر, اس کو بزرگ سمجھا جاتا ہے. اور ایک یہ فائدہ ہے جناب کہ احسان سے عاقبت بالخیر ہوتی, یعنی اختتام انسان کا اچھا ہوتا ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, من احسن الی الناس حسنت عواقبہ, جو لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ عاقبت بالخیر ہوتا ہے. اس دعا کا دوسرا جملہ ہے, وکرہ الیہ فیہ الفسوق والعصیان. دیکھیں فسوق اور عصیان کے معنی کیا ہے, دونوں میں فرق ہے. یعنی فسق و فجور اور عصیان کو ناپسندیدہ قرار دے, یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. فسق اور عصیان کیا ہے؟ فسوق یعنی اطاعت سے نکل کر معصیت کی طرف جانا, اور عصیان یعنی خدا کی نافرمانی کرنا. معلوم ہوا کہ جب بھی انسان دستورات الہی کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے رب کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص عاصی ہے, یعنی معصیت کار ہے, یعنی اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی ہے. لیکن اگر یہی انسان اسی فعل کو بار بار انجام دیتا رہے, وہ فعل جو نافرمانی خدا کا باعث ہے, نافرمانی اس خدا ہے, وہ بار بار انجام دیتا رہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص فاسق ہے, یا فسوق سے نکلا, یہ شخص فاسق ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ ذات الہی کی حکم کی نافرمانی کرتا رہے. قرآن مجید نے مومنین کے دلوں کو ایمان کی زینت سے آراستہ کیا ہے, دلوں کو مزین کیا ہے, اور کفر و فسوق و عصیان سے دور رکھا ہے. خود سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں کہا ہے, خداوند عالم نے کہا ہے کہ خدا نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور ایمان کو تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے, یعنی تمہارے دلوں کو اس سے منور کر دیا ہے, مزین کر دیا ہے, اور کفر و فسق و عصیان کو تمہارے لیے ناپسندیدہ قرار دیا ہے. اور در حقیقت یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کون؟ جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان سے سجا رکھا, ایمان سے آراستہ کر رکھا. اور تیسرا جملہ, وحرم علی فیہ السخط والنیران, اور آج کے دن مجھے غضب اور جہنم کی آگ کو, آج کے دن مجھ پر غضب اور جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے. دیکھیں غضب چھوٹے کا بڑے پر یا بڑے کا چھوٹے پر ناراض ہونا غضب کہلاتا, لیکن سخط, سخط بڑے کا, چاہے وہ عمر میں ہو یا رتبے میں ہو, بڑے کا سخط یعنی بڑے کا ناراض ہونا, چاہے وہ عمر میں بڑا ہو یا رتبے میں بڑا ہو, چھوٹے پر ناراض ہونا سخط کہلاتا ہے. چوتھا فقرہ اس دعا کا, وبعونک یا غیاث المستغیثین, پروردگار فسق و عصیان سے دور رکھ اپنی مدد سے, اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرنے والے, بے شک خدا ہماری فریاد پر لبیک کہے گا اگر خلوص نیت کے ساتھ ہم اس کو محمد اور آل بیت محمد کا واسطہ قرار دیں, اور خلوص نیت سے اسے پکاریں گے تو وہ لبیک کہے گا. پروردگار بحق محمد اور آل بیت محمد فسق و عصیان سے ہمیں دور رکھ اور احسان کرنے والوں میں ہمیں قرار دے.
سمعین, ابھی آپ پاکستان کے نامور عالم دین مولانا سید مظہر عباس نقوی کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام صبح رمضان یہیں پر ختم ہوتا ہے.
ابھی آپ سامعین ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. سامعین, آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahel.tv.ir. سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، جس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات کا اختتام ہوگا. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 4 اردیبہشت، 11 رمضان المبارک اور 24 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. گیارہ رمضان المبارک سن 853 ہجری قمری کو مسلمان محدث، ادیب اور مورخ امام برہان الدین ابو اسحاق بن موسیٰ بن بلال المعروف ابراہیم کرکی نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں وفات پائی. انہوں نے قرآن سیکھنے اور ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف علمی اور دینی مراکز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ فقہ اور ادبیات میں کافی مہارت حاصل کر لی. انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ عرصہ الخلیل اور بیت المقدس میں گزارا، اور سن 808 ہجری قمری میں وہ مصر چلے گئے اور قاہرہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی. نیز اسی شہر میں ان کی وفات ہوئی. چوبیس اپریل سن 1905 عیسوی کو اردو کے معروف نعت گو شاعر محسن کاکوروی نے وفات پائی. ان کا اصل نام محمد محسن تھا. وہ سن 1827 میں لکھنؤ کے قصبے کاکوری میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے دادا مولوی حسین بخش سے حاصل کی. پھر انہوں نے وکالت کا امتحان بھی پاس کر لیا اور کچھ عرصہ پریکٹس بھی کرتے رہے. محسن کاکوروی کو شعر گوئی کا شوق بچپن سے ہی تھا. شروع میں انہوں نے مولوی ہادی علی اشک سے اصلاح لی. شروع شروع میں غزل بھی کہی، لیکن پھر اپنے مذاق سخن کے مطابق نعت گوئی اختیار کی اور اس میدان میں اپنی جودت طبع کے ایسے ایسے جوہر دکھائے جو اپنی نظیر آپ ہیں. چوبیس اپریل سن 552 عیسوی کو بہت سے مورخین کے مطابق ایران میں کتاب کی تالیف اور ترجمے کے دنیا کے پہلے مرکز کا افتتاح ہوا. یہ مرکز ایران کے ساسانی بادشاہ خسرو اول یا نوشیروان کے حکم سے قائم ہوا. تالیف اور ترجمے کے دنیا کے اس پہلے مرکز میں ایک کتب خانہ بھی تھا جو اسی سال مکمل ہوا تھا. خسرو نوشیروان نے دنیا کے گوشہ و کنار سے ترجمے کے لیے کتابیں یہاں لانے کی غرض سے اپنے ایک مخصوص طبیب برزویا کو بھی ہندوستان بھیجا تھا، اور اس سفر کے نتیجے میں کلیلہ و دمنہ کتاب ایران آئی، جس کا ترجمہ قدیم فارسی میں کیا گیا. بعد میں عربی میں اور پھر جدید فارسی میں بھی اس کتاب کا ترجمہ کیا گیا. اس کے 400 سال کے بعد سامانی شاہی دور میں مرو کے کتب خانے کے پاس اسی طرح کا مرکز قائم کیا گیا. اس مرکز نے فارسی زبان و ادب کے احیاء میں بہت زیادہ مدد کی. مرو کے کتب خانے کا طریقہ کار دیگر کتب خانوں اور تحقیقی مراکز کے لیے نمونہ عمل بن گیا. اس وقت مرو ترکمنستان میں واقع ہے۔ چوبیس اپریل سن 1927 عیسوی کو بی سی جی کا ٹیکہ دریافت ہوا۔ یہ ٹیکہ فرانس کے دو ڈاکٹروں ایلبرٹ کالمیٹ اور گیرین نے برسوں کی تحقیق اور مطالعے کے بعد دریافت کیا تھا۔ یہ ٹیکہ تپے دق کے مریضوں کو لگایا جاتا ہے۔ اس ٹیکے کی دریافت کے بعد تپے دق کی بیماری پر قابو پا لیا گیا اور دنیا بھر میں ہونے والے جانی نقصان میں کافی کمی آ گئی۔ چوبیس اپریل سن 1915 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے ذریعے ایشیائے کوچک کے آرمینیائیوں کے قتل عام کے بعد یہ دن یوم شہدائے آرمینیا کے نام سے مشہور ہوا۔ آرمینیائیوں کا مسئلہ قدیم زمانے سے سلطنت عثمانی اور یورپی حکومتوں کے درمیان اختلافات کی ایک وجہ رہا تھا۔ 19ویں صدی عیسوی کے اواخر میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان جنگ ختم ہونے کے بعد فریقین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کی بنیاد پر آرمینیائی آبادی والی ریاستوں میں سیکورٹی اور اصلاحات انجام دینے کی ذمہ داری سلطنت عثمانیہ کو سونپی گئی۔ لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد آرمینیائیوں نے ایک تنظیم بنا کر فوجی اقدامات بھی شروع کر دیے۔ انہیں اقدامات کی وجہ سے عثمانی حکومت کے ہاتھوں سن 1896 میں بڑی تعداد میں آرمینیائیوں کا قتل عام ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران بھی آرمینیائیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ 20 اپریل سن 1915 کو آرمینیائیوں نے وان شہر پر قبضہ کر لیا اور یہ قبضہ تقریباً ایک مہینے تک جاری رہا۔ اس دوران ہونے والی جھڑپوں میں کئی ہزار آرمینیائی مارے گئے۔ بنابراہ سن 1915 میں 24 اپریل کو یوم شہدائے آرمینیا کا نام دیا گیا۔ چار اردو بہش سن 1319 ہجری شمسی کو ایران میں پہلی بار ریڈیو کا ادارہ قائم کیا گیا اور ریڈیو نشریات کا آغاز ہوا۔ تہران میں قائم یہ ادارہ ابتدا میں ڈاک و تار اور ٹیلی فون کی وزارت کے ماتحت تھا اور ریڈیو نشریات 2 کلو واٹ اور 32 کلو واٹ کے 2 ٹرانسمیٹروں سے میڈیم ویو اور شارٹ ویو پر نشر کی جاتی تھیں۔ ریڈیو تہران کے قیام کے 5 سال کے بعد آہستہ آہستہ اس کا دائرہ ایران کے دوسرے شہروں تک پھیل گیا۔ 11 فروری سن 1979 کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ریڈیو نشریات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران سے اس وقت دنیا کی اہم زبانوں میں پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں، جنہیں پوری دنیا میں سامعین کی ایک بڑی تعداد سنتی اور پسند کرتی ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.